بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود.
12 اپریل سن 1900، حضرت اقدس امام حمام علیہ السلام کی دلی آرزو اور تمنا رہتی ہے کہ ہمارے آباب کو یہاں دارالامان میں بار بار آنے کا موقع ملے، اور اس طرح پر یہاں رہ کر ہر ایک شخص کو اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطنی اور تجلیہ روح کے لیے عملی ہدایتیں مل سکیں۔ اس غرض کے پورا کرنے کے لیے حضور نے سال میں 3 جلسے مقرر کر رکھے ہیں، عیدین اور بڑے دن کی تعطیلوں میں روداد جلسہ عید الاضحیٰ تک ظاہر ہے۔ فرمایا، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ عید ایک ایسے مہینے میں آتی ہے جس پر اسلامی مہینوں کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی پھر محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک سر کی بات ہے کہ ایسے مہینے میں عید کی گئی ہے جس پر اسلامی مہینے کا یا زمانے کا خاتمہ ہے، اور یا اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے والے مسیح موعود سے بہت مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانے کے نبی تھے، اور آپ کا وجود باوجود اور وقت دینی گویا عید الاضحیٰ کا وقت تھا، چنانچہ یہ امر مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان تھے، اور یہ مہینہ بھی آخر الشہور ہے، اس لیے اس مہینے کو آپ کی زندگی اور زمانے سے مناسبت ہے۔ دوسری مناسبت، چونکہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقی قربانیوں کا کامل نمونہ دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، جیسے آپ لوگ بکری، اونٹ، گائے، دمبا ذبح کرتے ہو، ایسا ہی وہ زمانہ گزرا ہے جب آج سے 1300 سال پیشتر خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان ذبح ہوئے۔ حقیقی طور پر عید الاضحیٰ ہوئی تھی، اور اسی میں ضحیٰ کی روشنی تھی۔ یہ قربانیاں اس کا لب نہیں، پوست ہیں، روح نہیں، جسم ہے۔ اس سہولت اور آرام کے زمانے میں ہنسی خوشی سے عید آتی ہے، اور عید کی انتہا ہنسی خوشی اور کسی قسم کے تجوشات قرار دیے گئے ہیں۔ عورتیں اسی روز تمام زیورات پہنتی ہیں، عمدہ سے عمدہ کپڑے زیب تن کرتی ہیں، مرد عمدہ پوشاکیں پہنتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ کھانے پہم پہنچاتے ہیں، اور یہ ایسا مسرت اور راحت کا دن سمجھا جاتا ہے کہ بخیل سے بخیل انسان بھی آج گوشت کھاتا ہے۔ خصوصاً کشمیریوں کے پیٹ تو بکروں کے مدفن ہو جاتے ہیں، وہ اور لوگ بھی کمی نہیں کرتے۔ الغرض ہر قسم کے کھیل کود لاب و لاب کا نام عید سمجھا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ حقیقت کی طرف مطلق توجہ نہیں کی جاتی۔ در حقیقت اس دن میں بڑا سر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے جس قربانے کا بیج بویا تھا اور مخفی طور پر بویا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لہلاتے کھیت دکھلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے میں خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دریغ نہ کیا، اس میں مخفی طور پر یہی اشارہ تھا کہ انسان ہمتن خدا کا ہو جائے، اور خدا کے حکم کے سامنے اس کی اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اقرباء اور اعزاء کا خون بھی خفیف نظر آوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہر ایک پاک ہدایت کا کامل نمونہ تھے، کیسی قربانی ہوئی؟ خونوں سے جنگل بھر گئے، گویا خون کے ندیاں بہ نکلی۔ باپوں نے اپنے بچوں کو، بیٹوں نے اپنے باپوں کو قتل کیا، اور وہ خوش ہوتے تھے کہ اسلام اور خدا کی راہ میں قیمہ قیمہ اور ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جائیں تو ان کی راحت ہے۔ مگر آج غور کر کے دیکھو کہ بجانیت کا کون سے حصہ باقی ہے۔ یہ جو رضیا پہلی عید سے بڑھ کر ہے، اور عام لوگ بھی اس کو بڑی عید تو کہتے ہیں، مگر سوچ کر بتلاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں جو اپنے تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور روحانیت سے حصہ لیتے ہیں، اور اس روشنی اور نور کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو اس میں رکھا گیا ہے۔ عید رمضان اصل میں ایک مجاہدہ ہے، اور ذاتی مجاہدہ ہے، اور اس کا نام فضل الروح ہے، مگر یہ عید جس کو بڑی عید کہتے ہیں ایک عظیم شان حقیقت اپنے اندر رکھتی ہے، اور جس پر افسوس کہ توجہ نہیں کی گئی۔ خدا تعالیٰ نے جس کے رحم کا ظہور کئی طرح پر ہوتا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ بڑا بھاری رحم کیا ہے کہ اور امتوں میں جس قدر باتیں پوست اور کشر کے رنگ میں تھیں، ان کی حقیقت اس امت مرحومہ نے دکھلائی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو خدا تعالیٰ کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں کہ رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم عالم پر تجلی کرتی ہیں، لیکن ان کے اندر حقیقت میں پیشگوئیاں ہیں جن پر کہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفتوں کا نمونہ دکھایا، کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونے کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. رب العالمین کی صفت نے کس طرح پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا. آپ نے عین ذوق میں پرورش پائی، کوئی موقع مدرسہ اور مکتبہ کا نہیں تھا جہاں آپ اپنے روحانی اور دینی قوا کو نشو نما دے سکتے. کبھی کسی تعلیم یافتہ قوم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا، نہ کسی تعلیم کا ہی موقع پایا، اور نہ فلسفے کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل کرنے کی فرصت ملی. کہ دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے کے، قرآن شریف ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی جس کے علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی کچھ نہیں. جو انسان ذرا سی سمجھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے تمام فلسفے اور علوم اس کے سامنے ہیچ ہیں، اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر دو عظیم الشان نبی گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مگر ان دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، ان میں کسی کی نسبت نبی امی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا. یہ تحدی اور دعویٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوا. چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، الشورہ آیت 53. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گویا شہزادوں کی طرح تعلیم پائی تھی، اور فرعون کی گود میں شاہانہ نشو نما پایا تھا. فرمایا، یاد رہے کہ فرعون کا لفظ برا نہیں، اصل میں شاہان مصر کا یہ لقب تھا، جس طرح پر قیصر و کسرا شاہان روم و ایران کا لقب تھا، جس طرح پر آج زار روس اور سلطان روم کا لقب ہے. میرا مطلب اس بیان سے صرف یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ یہ دوسرا سلسلہ نہ شروع کر دیتا تو ضرور تھا کہ وہی تخت نشین ہوتے. اور یہ بھی سچی بات ہے کہ گو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی ایک درد اور دکھ پہنچا تھا کہ جیتی جان کو دریا میں ڈال دیا، لیکن اس کی راحت اور مسرت کی کیا انتہا ہو سکتی ہے، جبکہ خود خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا اس کو وعدہ دیا تھا. الغرض موسیٰ کی تعلیم تو یوں شاہانہ رنگ میں ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوئی. میرے پاس ایک یہودی مصنف کی کتاب ہے، اس نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ مسیح کے استاد کا نام تک بتایا ہے، اور پھر زد بھی کی ہے کہ اسی وقت سے تو تورات اور صحف انبیاء کے مضامین ان کو پسند آئے تھے، اور جو کچھ انجیل میں ہے وہ صحف انبیاء سے زائد نہیں. اس نے بتایا ہے کہ ایک مدت دراز تک وہ یہود کے شاگرد رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی یہودی اور نصاری اور ہندی سے پوچھو کہ آپ نے بھی کہیں تعلیم پائی تھی، تو وہ صاف کہے گا کہ ہرگز نہیں. کتنی بڑی ربوبیت کا مظہر ہے. انسان جب بچپن کی حالت سے آگے نکلتا ہے، جو بلوغ سے پہلے ہے، تو عام طور پر مکتب میں بٹھا دیا جاتا ہے، یہ پہلا قدم ہوتا ہے. مگر آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہی گویا اعجاز تھا، کیونکہ آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، اس لیے آپ کے وجود میں حرکات اور سکنات میں بھی اعجاز رکھ دیا گیا. آپ کی طرز زندگی کی الف بے تک نہیں پڑھا، اور قرآن جیسی بے نظیر نعمت لائے، اور ایسا عظیم شان معجزہ امت کو دیا. پہلے نبی آئے اور ایک خاص وقت تک دنیا میں رہ کر چل دیے، اور دین وہیں کل عدم ہو گیا، اور خدا کو ان کا معاف کرنا ہی منظور تھا، مگر اس دین کے اضلال و آثار کا قیام منظور تھا. اور چونکہ کوئی دین معجزات کے بدوں رہ نہیں سکتا، ورنہ چند روز تک شمائی باتوں پر یقین رہتا ہے، اس لیے خدا نے چاہا کہ اسلام کے ساتھ زندہ معجزہ ہو. فرمایا، کس قوت اور تحدی اور تعین سے بتایا گیا تھا، اور اس ذریعے سے اسلام کا نور اب تک درشا ہے، چنانچہ زندہ نور کی تصدیق کے لیے زمانے میں دیکھو کہ لیکھ رام کے قتل ہونے سے پیشتر کہ وہ 6 سال کے اندر ہلاک ہو جاوے گا. غور کرو کہ وقت، مدت، صورت موت کا بتا دینا کیا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور پھر وہ اسی دن مارا گیا جیسے کہ دعویٰ کیا گیا تھا. جب یہ پیشگوئی کی گئی تھوڑے ہی عرصے میں کروڑوں انسانوں میں مشہور ہو گئی. ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، ہر قوم و ملت کے لوگ اس سے واقف ہو گئے. یہاں تک کہ عام بازاری لوگوں سے لے کر گورنمنٹ تک کو اطلاع ہو گئی اور خود آریوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ مجھ شیئر کیا. اور جہاں لے کر خود جاتا اس پیشگوئی کا ذکر کرتا اور شور دیتا. اور جب پیشگوئی پوری ہوئی تو ایک عام شور برپا ہو گیا. یہاں تک کہ ہماری بھی خانہ تلاشی ہوئی تاکہ اس کی صداقت اور شہرت اس خاص ذریعے سے اور بھی ہو اور یہ نشان ہمیشہ صفحہ دار پر ثبت رہے. پھر مقدمات کے دوران میں سرکاری کاغذات اور مثلوں میں اس پیشگوئی کے متعلق بیانات اور کاغذات درج اور شامل ہوئے. الغرض یہ ایسا عظیم شان نشان ہے جس کے نزدیک کوئی قوم دکھلا نہیں سکتی. کیا کسی انسانی طاقت اور فراست کا کام ہے کہ وہ کسی کی نسبت چار دن کی خبر بھی دے کہ فلاں وقت پر فلاں موت سے مر جاوے گا، مگر یہاں 6 سال پہلے وقت، صورت موت وغیرہ کی اطلاع دی گئی. حالانکہ وہ 30 برس کا ایک مضبوط جوان تھا اور اس نے بھی تو میری نسبت کہا کہ میں 3 سال کے اندر حیضے سے مر جاؤں گا، اور میں اس کی نسبت عمر میں بہت بڑا اور ضعیف اور قریباً دائم المریض تھا. مگر خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی چمکار دکھلائی اور اس کو ہلا کر کے اپنے سچے دین کی صداقت پر مور کر دی. حضرت مسیح موعود اسی نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کی دعا سے آخر لیکھو مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ میرزا یہی ہے. اس دین کی شان و شوکت یا رب ہمیں دکھا دے، سب چھوٹے دین مٹا دے، میری دعا یہی ہے. فاخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز ملحوظات. فرمایا، تمام مذاہب کو سامنے رکھ کر اور ان کی تعلیمات اور عقائد کی خوب چھان بین کر کے اسلام کی ضرورت اور عزت محسوس ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے عظیم فضل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس نے اسلام کو ایسے ناپاک عقیدوں سے پاک رکھا اور اس کی تعلیم کے ہر شعبے میں کمال اور اعجاز کا جلوہ دکھایا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ ہو، اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں اس بات پر زور تھا کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جاوے. اگر کوئی ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دے، کوئی ایک کوس بیگار میں لے جائے تو 2 کوس چلا جاوے، کرتا مانگے تو چادر بھی دے دے، وغیرہ وغیرہ. اب ہم کو دکھلاؤ کہ کیا کوئی پادری اس پر عمل بھی کرتا ہے. کوئی کسی پادری کے منہ پر تمانچہ مار کر دیکھ لے، یقیناً دوسرا گال پھیرنے کے بجائے کچہری میں کسیٹ کر لے جائے گا اور ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے سزا دلانے کی فکر کرے گا. مگر اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ وہ پاک تعلیم دی جو دنیا کی جان ہے اور انسان فطرتاً اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ یہ ہے، جزاء سیئت سیئت مثلہا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، سورہ شورا آیت 40. یعنی بدی کے جزاء اسی قدر بدی ہے، لیکن اگر کوئی عفو کرے مگر وہ عفو بے محل نہ ہو بلکہ اس عفو سے اصلاح مقصود ہو تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. مثلاً اگر چور کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دلیر ہو کر ڈاکہ زنی کرے گا، اس کو سزا ہی دینی چاہیے. لیکن اگر 2 نوکر ہوں اور ایک ان میں سے ایسا ہو کہ ذرا سی چشم نمائی اس کو شرمندہ کر دیتی اور اس کی اصلاح کا موجب ہوتی ہو تو اس کو سخت سزا مناسب نہیں، مگر دوسرا آمدن شرارت کرتا ہے اس کو عفو کریں تو بگڑتا ہے، اس کو سزا ہی دی جاوے. تو بتاؤ مناسب حکم وہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے یا وہ جو انجیل پیش کرتی ہے؟ قانون قدرت کیا چاہتا ہے؟ وہ تقسیم و رویت محل چاہتا ہے؟ یہ تعلیم کی عفو سے اصلاح مد نظر ہو ایسی تعلیم ہے جس کی نظیر نہیں، اور اسی پر آخر متمدن انسان کو چلنا پڑتا ہے، اور یہی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے انسان میں قوت اجتہاد اور تدبر اور فراست بڑھتی ہے. گویا یوں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی شہادت سے دیکھو اور فراست سے غور کرو، اگر عفو سے فائدہ ہو تو معاف کرو، اگر خبیث اور شریر ہے تو پھر جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا پر عمل کرو. اسی طرح پر اسلام کی دوسری پاک تعلیمات ہیں جو ہر زمانے میں روز روشن کی طرح ہیں. آفتاب پر بھی کبھی کسی وقت بادل آ جاتا ہے اور بظاہر ایک ہر ایک قسم کا دھندلا سا نظر آتا ہے, لیکن اسلام کا چہرہ اس سے بھی مصفا ہے. عدم معرفت نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور وہ اس کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس لیے بوتیا بن کی حالت سے بھی کہہ گزرے ہیں پھر کیا فیصلہ کریں. فرمایا جس قدر مذہب دنیا میں موجود ہیں سب کے سب بے برکت اور بے نور اور مردہ ہیں اور پاک تعلیم سے بے بہرہ ماد ہیں. ہندوؤں نے مذہب کا وہ نمونہ دکھایا, عیسائیوں نے یہ نمونہ دکھایا کہ ایک عاجز بندے کو خدا بنا دیا جس نے یہودیوں جیسی تبال قوم سے زور بد عالم و ذلت و المسکنہ کے مزداق تھی ماریں کھائیں اور آخر صلیب پر لٹکایا گیا اور ان کے عقیدے کے موافق ملعون ہو کر ایری ایری جماعت سبقتنی کہتے ہوئے جان دے دی. غور تو کرو کیا ایسی صفات والا کبھی خدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ وہ خود خدا ہو. عیسائی دکھاتے ہیں کہ اس کی وہ ساری رات کی پرسوز دعا مال بے اثر گئی, اس سے زیادہ بے برکتی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے شفیع ہو سکتا ہے. ہم کو یاد نہیں کہ 2 گھنٹے بھی دعا کے لیے ملے ہوں اور وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو. ابن اللہ بلکہ خود خدا کا معاذ اللہ یہ حال ہے کہ ساری رات رو رو کر چلا چلا کر خود بھی دعا کرتا رہا اور دوسروں سے بھی دعا کراتا رہا اور کہتا رہا کہ اے خدا تیرے آگے کوئی چیز انہولی نہیں, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے, مگر وہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی. اگر کوئی کہے کہ وہ کفارہ ہونے کے واسطے آئے تھے اس لیے یہ دعا قبول نہیں ہوئی, ہم کہتے ہیں کہ جب ان کو معلوم تھا کہ وہ کفارے کے لیے آئے ہیں پھر اس قدر بزدلی کی کیا معنی ہے؟ اگر ایک افسر تعاون کی ڈیوٹی پر بھیجا جائے اور وہ کہہ دے کہ یہاں خطرے کا محل ہے مجھے فلاں جگہ بھیج دو تو کیا وہ احمق نہ سمجھا جائے گا؟ جبکہ مسیح کو معلوم تھا کہ وہ صرف کفارہ ہی ہونے کو بھیجے گئے ہیں تو اس قدر لمبی دعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کیا کفارہ زیر تجویز امر تھا یا ایک مقرر شدہ امر تھا؟ غرض ایک داغ ہو دو داغ ہوں جس پر بے شمار داغ ہوں کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو کیا وہ ذمہ شان انسان بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا یہودی بیچارے خود ضربت عالم و ذلہ کے مزداق, ان کی وہ حالت تھی کہ صورت بھی حالت مپور دنیا پرستی کے سوا کچھ جانتے نہیں. ہمارے یہاں ایک اسرائیلی محمد سلمان مسلمان ہوا ہے, اس سے پوچھو یہودیوں نے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصود ہی نہیں رکھا. خدا کی قدرت ہے, جب ضربت عالم و ذلہ کی حالت آئی تو وہ افعال بھی آ گئے جو ذلت کے جالب اور ذلت کے نتائج تھے. اگر وہ تائب ہو جاتے تو پھر ضربت کیوں کرتا دکھاتا؟ اس پیشگوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال ان کے گلے کا ہار ہی رہے گی. ورد سالے کے ساتھ ذلت اور بیس کی نہیں ہوتی. خدا کا نام عزیز ہے, خدا میں ہو کر زندگی بسر کرنے والا ذریعہ ہو سکتا. یہودیوں کی زندگی اگر ناپاکیوں کا مجموعہ نہ تھی تو پھر ضربت عالم و ذلہ کی مار ان پر کیوں کر پڑتی؟ اس پر خوب غور کرو, اس کے اندر یہ مخفی اسرار ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم کے اعتبار بگڑ جائیں گے. فرمایا اب ان مذاہب پر نظر ڈال کر صدقے دل سے بتاؤ کہ کیا اسلام کے سوا کوئی اور طریق ہے جس سے تمہارے دل ٹھنڈے ہو سکتے ہیں؟ کیا ضربت عالم و ذلہ کے مزداق یہودیوں سے کوئی روشنی اور نور پا سکتے ہو؟ کیا ایسے عیسائی جو ایک عاجز کمزور نہ تمام نہ مراد انسان کو خدا بناتے ہیں کوئی کامیابی کسی کو دے سکتے ہیں جس کی اپنی ساری رات کی دعائیں عکارت اور بے سود گئی ہیں؟ وہ دوسروں کی دعاؤں پر کون سے ثمرات مرتب کر سکتا ہے جو خود ایری ایری جماعت سبقتنی کہہ کر اقرار کرتا ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا؟ وہ دوسروں کو کب خدا سے ملا سکتا ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا دیکھو اور غور سے سنو, یہ صرف اسلام ہی ہے جو اپنے اندر برکات رکھتا ہے اور انسان کو مایوس اور نامراد ہونے نہیں دیتا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اس کے برکات اور زندگی اور صداقت کے لیے نمونے کے طور پر کھڑا ہوں. کوئی عیسائی نہیں جو یہ دکھا سکے کہ اس کا کوئی تعلق آسمان سے ہے. وہ نشانات جو ایمان کے نشان ہیں اور مومن کی عیسائی کے لیے مقرر ہیں کہ اگر پہاڑ کو کہیں تو جگہ سے ٹل جاوے, اب پہاڑ تو پہاڑ کوئی عیسائی نہیں جو ایک الٹی ہوئی دوسری کو سیدھا کر دکھاوے, مگر میں نے اپنے پرزور نشانوں سے دکھایا ہے اور صاف صاف دکھایا ہے کہ زندہ برکات اور زندہ نشانات صرف اسلام کے لیے ہیں. میں نے بے شمار اشتہار دیے ہیں اور ایک مرتبہ 16,000 اشتہار طے کیے. اب ان لوگوں کے ہاتھ میں بجو جس کے اور کچھ نہیں کہ جھوٹے مقدمات کیے اور قتل کے الزام دیے اور اپنی طرف سے ہمارے ذلیل کرنے کے منصوبے کانٹے. مگر عزیز خدا کا بندہ ذلیل کر کیوں کر ہو سکتا ہے جس میں ان لوگوں نے ہماری ذلت چاہی, اسی ذلت سے ہمارے لیے عزت نکلی. ذالک فضل اللہ یوتی ہے میں. اچھا دیکھو, اگر کلار کا مقدمہ نہ ہوتا تو ابرا کا اعلان کیوں کر پورا ہوتا جو مقدمہ سے بھی پہلے سینکڑوں انسانوں میں شائع ہو چکا تھا. یہ اسلام ہی ہے جس کے ساتھ معجزات اور ثبوت ہیں. اسلام دوسرے چراغ کا محتاج نہیں بلکہ خود ہی چراغ ہے, اور اس کے ثبوت ایسے اجلا بدیات ہیں کہ ان کا نمونہ کسی مذہب میں نہیں. غرض اسلام کی کوئی تعلیم ایسا نہ ہو ایسی نہیں ہوگی جس کا نمونہ موجود نہ ہو. فرمایا, میں نے سورہ فاتحہ جس کو ام الکتاب اور مثانی بھی کہتے ہیں اور قرآن شریف کی اکسی تصویر خلاصہ ہے, اس کے استفاد اربعہ میں دکھانا چاہا ہے کہ وہ چاروں نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں, اور خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ان صفات اربعہ کا نمونہ دکھایا. گویا وہ صفات دعویٰ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بطور دلیل کیا ہے. چنانچہ ربوبیت کا آپ کے وجود میں کیسا ثبوت دیا کہ مکہ کے جنگلوں کا سرگردان اور 10 برس تک حیران کرنے والا جس کے لیے کوئی راہ کھلی نظر نہ آتی تھی, اس کی تربیت کا کس کو خیال تھا کہ اسلام روئے زمین پر پھیل جائے گا اور اس کے ماننے والے 90 کروڑ تک پہنچیں گے. مگر آج دیکھو کہ دنیا کا کوئی آباس کتا ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں. پھر رحمان کے سیوت کو دیکھو جس کا منشا یہ ہے کہ عمل کے بدوں کامیابی اور ضرورتوں کے سامان وہاں پہنچائے. کیسی رحمانیت تھی کہ آپ کے آنے سے پیش کر ہی استعدادیں پیدا کر دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح کھیلتا تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا, اور ایسے ہی اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے. گویا ان کو آپ کے لیے رحمانیت الہی نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا, اور اس قدر امور رحمانیت کے اسلام کے ساتھ ہیں کہ ہم ان کو مفصل بیان بھی نہیں کر سکتے. امید رحمانیت کو چاہتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت فرمایا, والذی باعث الامیین رسولا. رحمانیت کا منشا اس ضرب المثل سے خوب ظاہر ہے, کر دے کرا دے اور اٹھانے والا ساتھ دے. اور یہ ظہور اسلام کے ساتھ ہوا. اسلام گویا خدا کی گود میں بچہ ہے, اس کا سارا کام سنوارنے والا اور اس کے سارے لوازم بام پہنچانے والا خود خدا ہے. کسی مخلوق کا بارے انسان اس کی گردن پر نہیں. اسی طرح رحیم جو محنتوں کو ضائع نہ کرے, اس کے خلاف یہ ہے کہ محنت کرتا رہے اور ناکام رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحیمیت کا اظہار دیکھو, واضح کیسے واضح طور پر ہوا. کوئی ایسی لڑائی نہیں جس میں فتح نہ پائی ہو, تھوڑا کام کر کے بہت اجر پایا. بجلی کے کوننے کی طرح فتوحات چمکی, فتوحات الشام, فتوحات المصری. دیکھو صفحہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیابی پائی ہو جیسے یہ کامیابیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. پھر مالک یوم الدین, جزا سزا کا مالک, اچھے کام کرنے والوں کو جزا دی جاوے. اگرچہ کامل طور پر یہ آخرت کے لیے ہے اور سب قومیں جزا و سزا کو آخرت پر ہی ڈالتی ہیں, مگر خدا تعالیٰ نے اس کا نمونہ اسلام کے لیے اس دنیا میں رکھا. ابو بکر جو دوپہر کی دھوپ میں گھر بار مال و متاع چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا, اور جس نے ساری جائیداد کو دے کر کہہ دیا برباد چل برباد چل, سب سے انخطا کر کے ساتھ ہی ہو لیا تھا. اس نے یہ مزہ پایا کہ آپ کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بلافت یہی ہوا. حضرت عمر جو صدقِ اخلاص سے بھرے ہوئے تھے, اور انہوں نے یہ مزہ پایا کہ ان کے بعد خلیفہ ثانی ہوا. غرض اس طرح پر ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی. قیصر و کسرا کے اموال اور شہزادیاں ان کے ہاتھ آئیں. لکھا ہے کہ ایک صحابی کسرا کے دربار میں گیا, ملازمان کسرا نے سونے چاندی کی کرسیاں بھجوا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی. اس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فریفتہ نہیں ہوئے, ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کہ کسرا کے کڑے بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کڑے ایک صحابی کو پہنا دیے تاکہ وہ پیش گوئی پوری ہو. مذہب اسلام چونکہ اعتدال پر واقع ہوا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی ہے کہ مظلوم اور ظالم سے بچنے کی ہدایت فرمائی. ایک سچا مسلمان نہ مغضوب ہو سکتا ہے نہ ظالم کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے. مغضوب وہ قوم ہے جس پر خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا, کیونکہ وہ خود غضب کرنے والے تھے, اس لیے خدا کے غضب کو کھینچ لائے. اور وہ یہودی ہیں اور زوال سے مراد عیسائی ہے. غضب کی کیفیت قوت سبی سے پیدا ہوتی ہے اور ضلالت وہم قوت سے پیدا ہوتی ہے اور وہم قوت حد سے زیادہ محبت سے پیدا ہوتی ہے. اور بے جا محبت والا انسان بہت جاتا ہے. حب کچھ شیا یومی و یتم, اس کا مبدا اور منشا قوت وہمی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ چادر کو بیل سمجھتا ہے اور رسی کو سانپ بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے اپنا معشوق ایسا نہیں قرار دیا جو دوسروں سے بڑھ کر نہ ہو. ہر ایک کے واہ مانے نئی تصویر ایجاد کی ہے. قوت بہیمی میں جو جوش ہو کر انسان زیادہ اعتدال سے نکل جاتا ہے, چانچے غضب کی حالت میں درندے کا جوش بڑھ جاتا ہے. مثلاً کتا پہلے آہستہ اس کا بھونکتا ہے, پھر کوٹا سفر اٹھا لیتا ہے, آخر درندے تیش میں آ کر نوچتے اور پھاڑ کھاتے ہیں. یہود نے بھی اسی طرح ظلم و تعدی کی بری عادتیں اختیار کی اور غضب کو ہاتھ تک پہنچا دیا. آخر خود مغلوب ہو گئے. قوت وامی کو جب استعلاء ہوتا ہے تو انسان رسی کو سام بناتا اور درخت کو ہاتھی بدلاتا ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ قوت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. اس واسطے عیسائی مذہب اور بت پرستی کا بڑا سہارا عورتیں ہیں. غرض اسلام نے زیادہ اعتدال پر رہنے کی تعلیم دی جس کا نام الصراط المستقیم ہے. ایک بار حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے حضور اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ جماعت کے باہمی اتفاق اور محبت پر کچھ اتفاق. اس پر حضرت اقدس نے تقریر فرمائی کہ جماعت کے بام اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم بام اتفاق کرو اور اجتماع کرو. خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی. نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ بام اتحاد ہو. برقی طاقت کی طرح ایک کی خیر دوسرے میں سرایت کرے گی. اگر اختلاف ہو اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو. اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو, کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے. اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظوری ہوتی ہے. میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو. فرمایا میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں, اول خدا کی توحید اختیار کرو, دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو. وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو. یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی. کنتم معادان فالف بین قلوبکم, آل عمران آیت 57. یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے. یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, وہ میری جماعت میں نہیں ہے, وہ مصیبت اور بلا میں ہے, اس کا انجام اچھا نہیں. فرمایا میں کتاب بنانے والا ہوں, اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیے جائیں گے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے. مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ کسی بازیگر نے 10 گز کی چھلانگ ماری ہے, دوسرا اس پر بحث کرنے بیٹھتا ہے اور اس طرح پر کینہ کا وجود پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھو بغض کا جدا ہونا مادی کی علامت ہے, اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی, ضرور ہوگی. تم کیوں صبر نہیں کرتے؟ جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں کلا کما نہ کیا جائے مرض دفع نہیں ہوتا. میرے وجود سے انشاءاللہ ایک سال جماعت پیدا ہوگی. باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل ہے, رونت ہے, خود پسندی ہے اور جذبات ہیں. میں نے بتایا ہے کہ میں ان قریب ایک کتاب لکھوں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے. جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں. جب تک کہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا. ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خود چینی ہے. اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو خود چینی دوسری سبز شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے مگر وہ اس کو سرسبز نہیں کر سکتا, بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے. بس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا. چونکہ یہ سب باتیں میں کتاب میں مفصل لکھوں گا اس لیے یہ میں نے چند باتیں کہی ہیں. ایک بار فرمایا علاقہ پشاور میں کسی شفاق پٹھان نے جب بے گناہ انگریزوں کو قتل کیا، حضور نے ایک مجمع میں ارشاد فرمایا، یہ جو دو انگریزوں کو مار دیا گیا ہے یہ کیا جہاد ہے؟ ایسے نابکار لوگوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں کی ایسی خدمت کرتا اور ایسے عمدہ طور پر ان سے برتاؤ کرتا کہ وہ اس کے اخلاق اور حسن سلوک کو دے کر مسلمان ہو جاتے. مومن کا کام تو یہ ہے کہ اپنی نفسانیت کو کچل ڈالے. لکھا ہے کہ حضرت علی ایک کافر سے لڑے، حضرت علی نے اس کو نیچے گرا لیا اور اس کا پیٹ چاک کرنے کو تھے کہ اس نے حضرت علی پر تھوکا. حضرت علی یہ دیکھ کر اس کے سینے پر سے اتر آئے. وہ کافر حیران ہوا اور پوچھا کہ اے علی یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا جنگ تیرے ساتھ خدا کے واسطے تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس کا بھی کچھ حصہ مل گیا، اس پر میں نے تجھے چھوڑ دیا. حضرت علی کے سیل کا اس پر بڑا اثر ہوا. فرمایا میں جب کبھی ان لوگوں کی بابت ایسی خبریں سنتا ہوں تو مجھے سخت رنج ہوتا ہے کہ یہ لوگ یعنی بے گناہوں کو قتل کرنے والے، یہ لوگ قرآن کریم سے بہت دور جا پڑے ہیں اور بے گناہ انسانوں کا قتل ثواب کا موجب سمجھتے ہیں. مئی 1900. فرمایا نبی کا آنا ضروری ہوتا ہے، اس کے ساتھ قوت قدسی ہوتی ہے اور ان کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، نفع رسانی اور عام خیرخواہی کا بیتاب کر دینے والا جوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلہ کا باقی ان نفس کا اللہ یکون مومنین، الشعراء آیت 41. یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ اس کے دو پہلو ہیں، ایک کافروں کے نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں وہ اعلیٰ درجے کی روحانی قوت کیوں پیدا نہیں ہوتی جو آپ چاہتے ہیں. چونکہ ترقی تدریجن ہوتی ہے اس لیے صحابہ کی ترقیاں بھی تدریجی طور پر ہی ہوئی تھیں، مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے. اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع جمیع کمالات نبوت تھے، آپ میں یہ ہمدردی کمال درجے پر تھی. آپ صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ پوری ترقیات پر پہنچے، لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا. آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا تھا، اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا تھا. فرمایا سارا مدار مجاہدہ پر ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عنکبوت آیت 70. جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں. مجاہدہ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر میں چور کو خود بنا دیا تھا، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی باتوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جھاڑ پھونک سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے. جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. دنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے، روحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے. اور بدون مجاہدہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مجاہدہ بھی وہ ہو جو خدا تعالیٰ میں ہو، یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی بے فائدہ ریاستیں اور مجاہدہ جوگیوں کی طرح تجویز کر بیٹھے. یہی کام ہے جس کے لیے خدا نے مجھے معمور کیا ہے، تاکہ میں دنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. یہ قانون قدرت ہے، نہ سب محروم رہتے ہیں اور نہ سب ہدایت پاتے ہیں.